السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، الله تعالى كيف يعرف يغمبر صلى الله عليه وآله وسلم فرماته إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے اپنی قبر کے لیے، ہماری قبر کیسے ہوگی، ہم اپنی قبر کے لیے کیا کر سکتے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے قبر کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کے اجتناب کرنے سے ہم اپنے قبر کو بہتر بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے آج کی نشست میں کہ یہ سب چیزیں یاد کر کے جائیں گے اور کوشش کریں گے ان پہ عمل کرنے کی. ہم مستقبل کی بات کرتے رہتے ہیں اور مستقبل دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مستقبل قریب ہے جو اس دنیا کا مستقبل ہے، ایک مستقبل بعید ہے جو آخرت کا مستقبل ہے. دنیا کا مستقبل مجہول ہے، اس بارے میں ہم جانتے نہیں کیا وہ ہم پائیں گے یا نہیں پائیں گے. کئی ایسے لوگ ہیں دنیا میں محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں پا سکتے جو وہ چاہتے تھے یا جس کی وہ خواہش کرتے تھے، ملتا وہی جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے. ہم نے صرف سعی کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اس چیز کو پانے کے لیے. اگر مقدر میں لکھا ہوگا تو ملے گا، نہیں ہوگا تو آپ کی سعی ضائع نہیں ہوگی، آپ نے کوشش تو کی ہے. جو مستقبل معلوم ہے وہ آخرت کا مستقبل ہے، مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی والا مستقبل، ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ کی ناکامی کا مستقبل، جنت اور دوزخ کا مستقبل. قرآن سنت کی روشنی میں اس بات کو مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون ہے. جنت کس کا مستقبل ہے اور دوزخ کس کا مستقبل ہے، اور ہر مسلمان جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور سمجھتا ہے وہ یہ خوب جانتا ہے کہ آخرت میں لوگ دو حصوں میں بٹ جائیں گے، ایک وہ ہے جو جنتی ہیں اور دوسرے وہ جو دوزخی ہیں. اور یہ بات کسی مسلمان سے مخفی نہیں ہے، الا کہ وہ شخص جو خود نہیں جاننا چاہتا وہ الگ بات ہے. عجب بات یہ کہ ہم مستقبل مجہول کے لیے اتنی جد و جہد کرتے ہیں، اپنی ساری محنت اسی پہ لگا دیتے ہیں، جبکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یقینی طور پر لازمی نہیں ہے جس کے لیے ہم جد و جہد کریں وہ ہمیں مل جائے. یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے دنیا میں کوئی جد و جہد نہیں کرنی ہے, کوشش نہیں کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, لیکن اس کو حق میں مستقبل نہیں سمجھنا. دنیا میں جو بھی ہم پائیں گے وہ دنیا میں چھوڑ کر ہی جائیں گے. اصل مستقبل ہے آخرت کا مستقبل. مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی کا مستقبل, بیچ میں ایک اور مستقبل بھی ہے دونوں کے بیچ میں, جو مستقبل قریب سے بھی زیادہ قریب ہے. دنیا کا مستقبل ہم سوچتے رہتے ہیں چلو 10 سال 20 سال 30 سال بعد ہم پہنچیں گے کہیں پہ, قریب ہے اسی دنیا میں ہے. ایک اور مستقبل ہے جو اس سے بھی زیادہ قریب ہے, بعید بھی ہو سکتا ہے لیکن خطرہ اتنا ہے, ہمیشہ خطرہ لاحق ہوتا ہے. کہ قریب ترین مستقبل جس کی طرف ہم خود نہیں جائیں گے وہ خود ہمارے پاس آئے گا, اور یہ مستقبل ہے ہماری قبر, موت. ہمیں یقین ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے, ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے قبر میں بھی جانا ہے, ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ ہم نے اس بات کا علم نہیں کہ ہم نے مرنا کب ہے. اور موت ہم سب کے قریب ہے. مرنے کے بعد سے ایک اور نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے جسے قبر کی زندگی کہتے ہیں اور برزخ زندگی بھی کہتے ہیں. قبر کی زندگی ان کے لیے جو قبر میں دفن ہوتے ہیں, یہ برزخ زندگی کی ایک صورت ہے, ورنہ وہ لوگ جنہیں جلایا جاتا ہے اور ان کی راکھوں کو دھول میں اڑایا جاتا ہے, ہوا میں اڑایا جاتا ہے دھول کی طرح, یا پانی میں بہایا جاتا ہے, یا وہ لوگ جنہیں جانور نوچ کر کھا جاتے ہیں, یا پانی میں غرق ہو کے مر جاتا ہے اور پانی کے جانور سے کھا لیتے ہیں, جنہیں قبر نصیب نہیں ہوتی وہ بھی برزخ زندگی میں ہی زندہ ہے. اس قبر کے لیے ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ اچھا یہ تو ابھی تک کچھ کیا نہیں ہے, کیا ہم یہ جانتے ہیں ہم کچھ کر سکتے اپنی قبر کے لیے اس وقت اس زندگی میں, یا کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ بات یہ ہے, وہ یہی ہمارا موضوع ہے. ورنہ یقینی بات ہو تو یقینی باتیں ہیں, ہم نے مر جانا ہے, قبر میں جانا ہے, اس کے بعد اس دنیا سے ہمارا سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے سوائے چند چیزوں کے جو قبر میں جاری رہیں گی. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جن چیزوں کے ذریعے ہم اپنے قبر کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. یاد کرنے کے لیے, آسانی کے لیے, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں جو ہم نے نہیں کرنی ہیں, ترک کرنا ہے اپنے قبر کے لیے. سب سے پہلے ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں جو ہم نے کرنی ہے, انہیں یاد کر لیتے ہیں فنگر ٹپس پر, انشاءاللہ بھولیں گے نہیں. سب سے پہلے جیسے کہ حدیث سے مسلم کی روایت جس کا میں نے خطبے کے شروع میں ذکر کیا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث, جب انسان مر جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے, الا من صدقۃ جاریہ سوى صدقة جارية كي أو علم ينتفع به يا أبو علم جسي نفع حاصل كي جاتا رهيغا أو ولد صالح يدعو له يا نيكور صالح أولاد جو اس کے لئے دعا کرتی رہے گی. یہ تین چیزیں سب سے پہلے یعنی یاد کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہے اپنے قبر کے لیے الصدقۃ الجاریہ. صدقہ جاریہ وہ صدقہ ہے, یہ وہ چیز ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں اخلاص نیت کے ساتھ, جن کا نفع جاری رہتے لمبے عرصے تک. صدقہ جاریہ ہے, مسجد بنانا صدقہ جاریہ ہے, مدرسہ اسکول بنانا جس میں توحید اور سنت اسے منہج کی تعلیمات دی جائیں صدقہ جاریہ میں سے ہے, کنواں کھودنا پانی اور ڈیم وغیرہ بنانے میں مدد کرنا یہ سب صدقات جاریہ میں سے ہے. جب تک یہ خیر عمل رہے گا اس وقت تک قبر میں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا, صدقہ جاریہ ہے. اس میں تعلیم بھی شامل ہے. اگر آپ کسی کی تعلیم میں کوئی پیسہ دیتے ہیں اور یہ تعلیم جو ہے خیر کی تعلیم ہے, بنیادی طور پر قرآن مجید اور صحیح احادیث اور جو دینی صحیح تعلیم جو ہے توحید اور سنت کی بنیاد پر جو تعلیم قائم ہے, آپ اس میں جو خرچ لگاتے ہیں کسی کی تعلیم, اس میں وہ بھی شامل ہے. جب تک یہ بچہ عمل کرتا رہے گا آپ کے اس نفقے سے جو آپ نے خرچ کیا اس کے اوپر, اس کا اجر آپ کو ملتا ہی رہے گا. صدقۃ الجاریہ ہے, یہ ہم نے آج کرنا ہے, کل اپنی قبر کو بہتر کرنے کے لیے. دوسرا ہے علم ينتفع به, نفع بخش علم, علم نافع جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا رہے گا مرنے کے بعد بھی. علم نافع, نفع بخش علم وہ علم ہے جس کی اساس اور بنیاد توحید اور سنت ہے. آپ توحید اور سنت اسے منج کی تعلیمات اگر خود دینے کی قابلیت رکھتے ہیں, علماء میں سے ہیں, طلاب علم میں سے ہے, تو بہت بڑا خیر ہے واللہ. اگر آپ یہ طاقت نہیں رکھتے, ان میں سے نہیں ہیں, تو کوشش کریں کہ ان کے صف میں شامل ہو جائے. آج ہم کر سکتے ہیں, کل مشکل ہو جائے گا, ناممکن ہو جائے گا. اور اگر شامل نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے, تو اس علم نافع کے نشر اشاعت میں آپ جو حصہ لیتے ہیں وہ بھی مرنے کے بعد کی زندگی میں قبر میں آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. علم ينتفع به, کتاب ہے, کتاب التوحید, آپ اس کتاب کو پرنٹ کرتے ہیں. شیخ الاسلام معروف تصنیف ہے رحمۃ اللہ علیہ, پرنٹنگ میں آپ حصہ لیتے ہیں, تھوڑا سا پیسہ لگاتے ہیں, جہاں پر یہ کتاب جائے گی جتنی عرصہ رہے گی آپ کا جو حصہ اس میں شامل ہو کہیں ضائع نہیں ہوگا. علماء کے دروس ہیں, ریکارڈنگ ہوتی ہے, آپ اس میں حصہ لیتے ہیں, ایک تو آپ کی شرکت کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے, پھر علم حاصل کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے, پھر اس علم کو آگے لے کے جانا کسی بھی ذریعے سے, چاہے سی ڈی بنا کر تقسیم کرنے کے ذریعے سے ہو, یا پمفلٹ بنا کر تقسیم کرنا ہے, یا کتابچے ہیں, لیفلٹس ہیں, کتابیں ہیں, اگر کوئی بھی آپ, اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, بڑی آسانی سے آپ خیر کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں. علم نافع کی ہم بات کر رہے ہیں, شر کی نہیں. ورنہ شرک، بدعات، خرافات اور باطل مناہج بھی موجود ہیں. بات یہ نہیں کہ آپ نے صرف دعوت کرنی ہے، پیغام پہنچانا ہے، اصل بات یہ ہے کہ صحیح پیغام پہنچانا ہے. توحید اور سنت کی اساس پر پیغام پہنچانا ہے دوسروں کی طرف. جہالت کی باتیں نہیں، شرک بدعات اور خرافات نہیں، الغرض علم نافع. ابھی وقت ہے کچھ کرنے کے لیے. تیسرا ہے نیک اور صالح اولاد، ولد صالح یدعو له. اولاد میں بیٹا بیٹی دونوں شامل ہیں، ابن بیٹا ہے، بنت بیٹی ہے، اور ولد دونوں کو شامل ہے. بعض وہ سمجھتے کہ اولاد سے مراد بیٹے ہی ہوتے، بیٹے نہیں ہیں. بہت بڑی غلط فہمی ہے، بڑا مغالطہ ہے. بیٹے اور بیٹے دونوں شامل ہیں. غور سے سنیں حدیث میں اولد صالح یدعو له، یہ حدیث کے لفظ ہیں. ولد ہے، صالح ہے، دعا کرتا رہتا ہے اس کے لیے، اپنے یعنی اپنے والد کے لیے، ہمارے لیے مرنے کے بعد دعا جاری رہتی ہے. ولد کس کا ہے؟ صالح کس کی وجہ سے بنا ہے؟ دعا کس کے لیے کر رہا ہے؟ جواب کیا ہے؟ ہم لوگ ہیں. اولاد ہے، جیسی تربیت آج ہم کر رہے ہیں اس کا پھل ہم نے کل کھانا ہے. اگر نیک اور صالح اولاد کی ہم صحیح خواہش مند ہیں، ہر بندے یہی چاہتا ہے اس کی اولاد نیک اور صالح ہو، اچھے ہوں، خواہش سب کی یہی ہے، لیکن حقیقتاً کون اس خواہش کو صحیح طریقے سے حاصل کر رہا ہے اور کون اس کے لیے صحیح جدوجہد کر رہا ہے؟ صرف زبانی کلامی کافی نہیں ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود بہترین نمونہ اپنے بچوں کے لیے بننا پڑے گا. یہ سب سے مشکل بات ہے. ہمیں خود صالح بننا پڑے گا. اگر تربیت کرنے والا فاسد ہو تو جس کی تربیت کی جا رہی ہو صالح کیسے ہو سکتا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یہ حقیقت تو یہی ہے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت. بعض لوگ آداب اور اخلاق کی تربیت تو دیتے ہیں، بڑوں سے کیسے پیش آنا ہے، چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے، کس طرح سے بیٹھنا ہے، کس طریقے سے کھانا کھانا ہے، یہ پانی کیسے پینا ہے، چلنا کیسے، اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، وغیرہ وغیرہ. مہمان آئے تو کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اچھی باتیں ہیں، لیکن صرف یہ اچھی تربیت نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے. اچھی تربیت کی جو بنیاد اور اساس ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر. اپنے بچوں کے دل میں ہر آن ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنا ہے. شدید بارشیں ہیں، آندھی اور طوفان ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں. خیالی مخلوقات سے مت ڈرائیں. کوئی کچھ ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو جب وہ شرارتیں کرتے تو ڈراتی ایسی چیزیں جو بھوت پریت یا ایسی چیزیں جن کا وجود ہی نہیں ہے. بچوں کو ڈرائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرائے. جب یہ بچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے گا پھر اس کے قدم جہاں پر وہ رکھے گا سوچ سمجھ کے رکھے گا کہ ہمیں رب سے ناراض تو نہیں ہوگا. نیک اور صالح اولاد معاشرے میں جو وہ کارکردگی دکھائیں گے وہ تو الگ بات ہے، وہ اجر آپ کو الگ ملتا رہے گا، لیکن جب آپ کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے مرنے کے بعد، کمال اس میں ہے. اور لمبے عرصے جب تک وہ زندہ رہیں گے یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے. ورنہ لوگ کب کتنے یاد کرتے ہیں، مرنے والوں کو کب تک ہم یاد کرتے ہیں؟ سب سے پیارا انسان بھی، سب سے پیارا دوست بھی جب مر جاتا ہے تو زیادہ تر ایک دو سال میں ہم بھول ہی جاتے ہیں اسے۔ دنیا ہی ایسی ہے، جس چیز میں ہم مصروف رہتے ہیں، جو ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں، جس سے دلی محبت ہوتی ہے اور ان سے کبھی کبھار کچھ بات چیت بھی ہو جائے، جب تک وہ زندہ ہیں تو دل میں رہتے ہیں، دماغ میں بھی رہتے ہیں، اور ان کے لیے ہم کچھ کرتے بھی ہیں، لیکن مرنے کے بعد واللہ سب سے بڑا پیارا انسان بھی یہ دنیا بھلا دیتی ہے۔ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کریں، نیک اور صالح اولاد، بچوں کے لیے دعا کرے، بد دعا نہ دیا کرے بچوں کو، بعض میں بد دعا دیتی رہتی ہوں، واللہ اپنے قبر خراب کر رہی ہوں، کچھ بھی نہیں، کیونکہ آج غلط تربیت کرنی ہے کر، اس کا ہم نے خود خامیازہ بھگتنا ہے، اور اس معاشرے نے بھی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا، دیکھیں کیا کیا تربیت اس کی کی گئی ہے، کتنے گندے ماں باپ ہیں اس کے، غلط تربیت کی ہے بچے کی، لیکن ہماری سوچ دنیا کی حد تک محدود ہے۔ اپنے بچوں کی آخرت ہم بہتر کر سکتے ہیں، بچوں کی قبر بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ جو بچے اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اور کئی کچھ ایسے والدین ہیں جو بچے کو بگڑنے کے خود سبب ہوتے ہیں۔ الغرض اپنے قبر کے لیے صحیح، اگر معاشرے کی ہمیں فکر نہیں ہے، نہ گھر کی فکر ہے، نہ دنیا کی فکر ہے، نہ کسی اور چیز کی فکر ہے، اپنے قبر کی فکر تو ہونی چاہیے نا، اپنے قبر ہی کے لیے صحیح، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ تو یہ تین چیزیں ایک حدیث میں آئی ہیں جو اپنے ہم قبر کے لیے کر سکتے ہیں۔ چوتھی چیز، ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے، صحیح حدیث ہے، کہ جب یہ انسان قبر میں پہنچے گا، دو فرشتے آئیں گے، خوفناک فرشتے ہوں گے، تین سوال کریں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے، اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو، کون ہے؟ ان تین سوالوں کے جوابات، تیاری ہم نے آج کرنی ہے، مرنے کے بعد کوئی تیاری نہیں، مرنے کے بعد سوالوں کے ہم نے جواب دینے ہیں۔ ہمارا رب کون ہے، بڑی آسانی بڑی فراوانی سے بچہ بھی جواب دیتا ہے، ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ لیکن اس جواب تک پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے بس، صحیح جواب تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ دنیا میں تو عقل بھی کام کرتی ہے، شکل بھی کام کرتی ہے، اور زبان بھی حرکت کرتی ہے، وہ ہم جواب دیتے ہیں، قبر میں ایسا نہیں ہوگا۔ قبر میں اپنی مرضی سے نہیں بولیں گے ہم، قبر میں جو ایمان ہے ہمارا، اس ایمان کے مطابق ہم بولیں گے۔ من ربک، جس نے رب جل شانہ کی حقوق کی ادائیگی دنیا میں نہیں کی ہے، وہ قبر میں یہ نہیں کہہ پائے گا ربی اللہ، سوال ہی پیدا ہوتا۔ ورنہ رب کو کس نے نہیں پہچانا، رب کو کون نہیں جانتا، وہ کون اس دنیا میں جو رب کی ربوبیت کا انکار کرتا ہے، الا یہ کہ وہ جو ہٹ دھرم لوگ ہیں، ہٹ دھرمی سے کام لیتے، کہتے کوئی رب نہیں۔ ابو جہل نے انکار نہیں کیا تھا، ابو لہب نے انکار نہیں کیا تھا، مشرکین عرب نے انکار کبھی نہیں کیا، آج ہندو بھی انکار نہیں کرتا، یہودی انکار نہیں کرتا، کرسچن نصرانی انکار نہیں کرتا کہ اللہ تعالی رب ہے، رب کے وجود کا کوئی منکر نہیں ہے، سب مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا پھر سب قبر میں صحیح سوال صحیح جواب دیں گے پھر نا. یہودی سے پوچھا جب من رب کو کہے گا ربی اللہ, کامیاب ہو گیا. مشرکین شرک کرتے ہوئے بھی ابو لہب سے سوال ہوگا من رب کو کہہ سکتے ربی اللہ, کیا جواب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تبت یدا ابی لہب وتب, ہلاک ہو گیا ابو لہب ہمیشہ کے لیے ہلاک. یعنی کہ دنیا میں صرف مر گئے, سب نے مر رہے دنیا میں, لیکن انجام کیا ہے؟ جہنم ہے. کیا ابو لہب کہہ پائے گا ربی اللہ؟ رب کو تو مانتا ہے, وجود کو بھی مانتا ہے, نہیں کہہ پائے گا. ایک ہی راستہ ہے, اللہ تعالیٰ کے حقوق کو جاننے کے لیے اور اس سوال کے صحیح جواب کے لیے, اور وہ ہے علم کا راستہ. علم حاصل کرنا ہے, اور علم کی اساس سے علم حاصل کرنا ہے. توحید کا علم, اتباع سنت کا علم, جس کی بنیاد قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بفہم السلف الصالح, صحابہ اور سلف صالحین کے فہم سمجھ کے مطابق یہ راستہ ہے. ہمارا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ ارکان ایمان چھ ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان سب سے پہلا رکن ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ اس کے لوازمات کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. کیا جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو کوئی جواب نہیں. دین کیا ہے؟ دین کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ جو رب کے حق نہیں جانتا وہ دین کے بارے میں کیا جانے گا؟ دین اسلام کیا دین ہے؟ کیا بنیادی پیغام لے کے آیا ہے؟ ارکان اسلام کیا ہے؟ مسلمان, سچا اور پکا مسلمان کون اور کیسا مسلمان ہوتا ہے؟ کیا جانتے ہیں؟ نہیں جانتے آج تو اللہ کل قبر میں بھی ہم جواب نہیں دے سکیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ من نبیوک, مر نبی کون ہے؟ کیا حقوق ہیں ان کے ہمارے اوپر؟ یہ حقوق ہم کیسے ادا کریں گے؟ قرآن اور سنت میں اور صحیح سیرت میں, واللہ سب سے عظیم سیرت اس دنیا میں اگر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اس سے بڑھ کر واللہ کسی کی بھی نہیں. ہم سیرتیں اور بایوگرافیز پڑھتے رہتے ہیں, کبھی کسی دنیا کے کسی دانشور کی, کبھی کسی سائنٹسٹ کی, کبھی کسی ہمارے بچوں کی کتابوں میں دیکھیں, تعلیمی نصاب میں دیکھیں. سب سے بہترین سیرت اگر کسی نے پڑھنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. کاش کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے جو صحیح سیرت, جو قرآن و سنت سے صحیح ثابت ہے, وہ سیرت. من گھڑت کس سے کہانیاں نہیں. من نبی, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی پیغام کو نہیں جانتا, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں کچھ نہیں جانتا, وہ کیا جواب دے گا؟ جو اتباع سنت نہیں جانتا دنیا میں, جو بدعات خرافات میں ڈوب چکا ہے, وہ کیا جواب دے گا قیامت قبر میں؟ کیا جواب دے گا؟ نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ان تین سوالوں کے جوابات کے لیے ابھی وقت ہے, ابھی سانسیں جاری ہیں, ابھی ہم کچھ کر سکتے ہیں. اس وقت ہم کچھ کر نہیں پائیں گے. الغرض چوتھی چیز, تین سوالوں کے جواب ایک ہی گن لیتے ہیں تاکہ آسانی ہو. اسے کہتے ہیں العلم النافع. ایک وہ تھا پہلے جو ہم دوسروں کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں, وہ الگ ہے. اگر آپ نہیں جانتے, آپ اس نشر اشاعت میں حصہ لیتے ہیں, وہ بھی آپ کے لیے نیکی اور جو اجر و ثواب جاری رہے گا قبر میں. یہ وہ ہے جو آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے قبر میں. یہ وہ علم ہے جو اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائیں گے. یہ وہ علم نافع ہے. پانچویں نمبر پہ جو ہم اپنے قبر کے لیے کر سکتے ہیں, العمل الصالح, صالح عمل جو ہم خود کرتے ہیں. اس کی دلیل میں ابو داؤد اور مسند احمد میں دو روایات ہیں. ابو داؤد کی روایت جو ہے وہ صحیح روایت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان قبر میں، لمبی حدیث ہے اس میں سے صرف شاہد میں بیان کرتا ہوں، جب انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے تو ایک اپنے سامنے چہرہ دیکھتا ہے، اگر اہل ایمان میں سے ہے تو ایک خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ دیکھتا ہے، وہ قبر والے اس سے بات کرتا ہے تو کتنا خوبصورت چہرہ ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ مجھے کچھ خوشخبری سنانے والے ہیں۔ جس وقت کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی پیارا نہیں ہوگا، قبر کے اندر، قبر کی ظلمت میں خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوگا، وہ جواب میں کہے گا ہاں تو نے درست کہا ہے، میں تیرا عمل صالح ہوں، جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، دنیا میں آپ نہیں چھوڑتے عمل صالح کو، قبر میں وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو، لازم اور ملزوم ہے۔ اور خیر کی خوشخبری دے گا، جب کوئی انیس نہیں رہے گا، کوئی پیارا نہیں رہے گا، سب سے پیارے اور سب سے قریبی بھی، والدین، بیوی اور بچے، اور سب سے پیارے دوست بھی، اس وقت کوئی کام کسی کا نہیں آئے گا۔ یہ اعمال جو آج ہم کر رہے ہیں خود، یہ عمل صالح ہمارے ساتھ ہوں گے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے جنازے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے رشتہ دار اور اس کا عمل، دو واپس چلے جاتے اور ایک باقی رہ جاتا ہے۔ اس کا مال واپس چلا جاتا ہے، اس کے اہل و عیال، رشتہ دار، دو صفحہ واپس چلے جاتے ہیں، اور عمل اس کے ساتھ قبر میں رہتا ہے۔ یہ عمل صالح ہے، اور برے عمل والا شخص قبر میں دیکھے گا ایک خوفناک چہرہ، کالا سیاہ خوفناک چہرہ، جو اسے مزید ڈراتا رہے گا اس وحشت میں۔ پہلے سے انسان ڈرا ہوا ہے ظلم، قبر کی ظلمت میں، شدید تکلیف میں، اس تکلیف میں مزید اضافے کے لیے ایک اور تکلیف سامنے ہے، خوفناک سا چہرہ ہے، کالا سیاہ چہرہ ہے، یہ اسے گفتگو کر کے کہے گا مجھے لگتا ہے کہ کوئی خیر کی خبر نہیں لے کے آئے ہو، کون ہو تم؟ کہ میں تمہارا برا عمل ہوں، تمہارا عمل فاسد ہو، جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، دنیا میں تم نے مجھے نہیں چھوڑا، آج میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ الغرض تو عمل صالح، جب عمل صالح کہتے ہیں تو اس کی دو شرطیں ہیں، یاد رکھیں، ان کے بغیر عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلی شرط ہے توحید، اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر عمل کیا ہے اس میں اخلاص نہیں ہے، شرک ہے یا ریاکاری ہے، تو عمل اکارت ہو گیا، وہ صالح ہو ہی نہیں سکتا، فاسد میں چلا گیا الٹا۔ اور دوسرا اتباع سنت، عمل کرنا ہے ویسے کرنا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے، توحید ہے، اخلاص ہے، اور اتباع سنت ہے، نتیجہ عمل صالح ہے۔ پہلے یہ اساس ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم نے عمل صالح کیسے کرنا ہے، پھر عمل صالح کرنا ہے، صرف عمل نہیں کیا جاتا، ہر عمل صالح نہیں ہوتا۔ تو توحید اساس ہے اپنے قبر کو بہتر کرنے کے لیے، اتباع سنت اساس ہے، بنیاد ہے اپنے قبر کو بہتر کرنے کے لیے۔ اگلا پوائنٹ نمبر 6 ہے، دعا کرنا ہے، دعا کرنی ہے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ تشہد میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اللهم انی اعوذ بک من عذاب النار وعذاب القبر، اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال۔ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کے پناہ طلب کرنی ہے۔ ہم کیوں دعا کرتے ہیں؟ اپنی قبر کو بہتر کرنے کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ تو یہ دعا تشہد میں کیا کریں، اگر فرض نماز میں با جماعت میں موقع نہ ملے کیونکہ ہم امام کی اقتداء میں ہوتے ہیں، امام جب نماز ختم کرے سلام پھیرے تو ہم آگے کچھ پڑھ نہیں سکتے، فرض نماز میں نہ کر سکے تو اپنی عادت بنا لیں کہ نفل سنتوں میں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اسے نہ چھوڑیں، عظیم دعا ہے۔ اگلا پوائنٹ جو آپ نے قبر کے لیے کر سکتے ہیں، سورۃ الملک کی تلاوت۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک 30 آیتوں کی سورت ہے جس نے اس شخص کی شفاعت کی ہے، اور یعنی اسے جنت میں داخل کیا گیا ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سورۃ الملک خاص وقت نہیں ہے، آپ کم سے کم یعنی جب سونے سے پہلے اگر پورا دن نہیں پڑھ سکے تو اس وقت پڑھ لیا کریں، سورۃ الملک میں عظیم پیغامات ہیں، اس میں ایک قبر کا بھی پیغام ہے، زندگی اور موت کے جو آزمائش اس کا بھی پیغام ہے، دو حصے میں تقسیم ہے، وہ جو اہل حق ہیں وہ جو اہل باطن ہیں، اس پوری تفصیل موجود ہے۔ تو سورۃ الملک کی تلاوت اپنی قبر کے لیے آج ہم کر سکتے ہیں۔ سمجھدار کو اشارہ کافی، اب قرآن سنت کی روشنی میں اور بھی چیزیں ہیں کافی جو کو آپ تلاش کر سکتے ہیں اور اس لسٹ میں آپ مزید اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم کر سکتے اپنے قبر کے لیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں سمجھ کچھ ہم کیا کر سکتے ہیں، بس قبر میں گئے چلے گئے ختم ہو گیا، نہیں، آج ہم کر سکتے ہیں، یہ وہ چیزیں جو ہم نے کرنی ہے۔ اچھا، کچھ ہے چیزیں جو ہم نے نہیں کرنی ہے، جی ہاں وہ بھی ہیں۔ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں کے بیچ میں جا رہے تھے، پھر فرماتے ہیں ان دو قبر والوں کو عذاب مل رہا ہے، اور لوگوں کے نزدیک کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں یہ باتیں جن کی وجہ سے ان کو عذاب مل رہا ہے، اور حقیقت میں بہت بڑی باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو پیشاب کرنے کے بعد صحیح پاک اختیار نہیں کرتا تھا، صفائی کا خاص خیال نہیں رکھتا تھا، پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا، اس لیے اس شخص کو قبر کا عذاب مل رہا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو دنیا میں چغل خوری کیا کرتا تھا، چغل خور ہے، لوگوں کو آپس میں لڑوانے والا ہے، مشن ہے بعض لوگوں کا، کسی کو خوش دیکھ نہیں سکتے، نہ خود خوش رہتے ہیں نہ کسی کو خوش دیکھ سکتے ہیں، بات کچھ ہوتی ہے اس میں کچھ جھوٹ شامل کر کے جھگڑا کروا ہی دیتے ہیں، شر پسند لوگ ہوتے ہیں، کئی گھرانوں میں اکثر ساس بہو کے جھگڑے سے چور خوری کی وجہ سے ہوتے ہیں، نفرتیں بڑھتی جاتی ہیں، پھر اچھی بات بھی بہت بری لگنے لگتی ہے، چھوٹی بات بہت بڑی لگنے لگتی ہے، اور گھر کھنڈر کی طرح بن جاتے ہیں، بغض نفرت کی آگ پھیل جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگ جو ہے اچھی طرح سن لیں، مرنا ہے واللہ، قبر میں بھی جانا ہے، قبر کا عذاب تیار ہے پہلے سے چغل خوروں کے لیے۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، اپنی قبر کو بہتر کرنے کے لیے جو چیزیں ہم نے نہیں کرنی، سب سے پہلے یہ ہے کہ استنجا اچھی طریقے سے کرنا ہے، گندگی سے پاکیزگی اختیار کرنی ہے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے واللہ ہمارے اوپر، ہم ایسے عظیم نبی کی امتی ہیں جس پیارے نبی نے اپنی امت کو طہارت کا پیغام دیا ہے، صفائی نصف ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، اتنی عظیم ہے یہ طہارت کے مسائل کہ آدھا ایمان بنا دیا گیا ہے۔ یہود و نصارہ کی زندگی دیکھ لیں آپ، بلکہ بعض ایسے ملک ابھی بھی موجود ہیں، یعنی آپ دیکھیں ویسٹرن دنیا جو ہے ان کے پاس سب کچھ ہے سوائے طہارت کے، یہ پرفیوم سب سے زیادہ وہاں سے کیوں آتے ہیں، کیوں زیادہ استعمال ہوتے ہیں، طہارت جانتے نہیں ہوتی کیا ہے، پتہ نہیں کب نہاتے ہوں گے، اللہ اعلم، تو جسم کی گندگی اور بدبو سے کیسے چھٹکارا حاصل ہوگا، یہ پرفیومز پر گزارا کرتے رہتے ہیں۔ باتھ رومز میں واش رومز میں پانی نہیں ہوتا، ان کے ہوٹلز میں پانی نہیں ہوتا، گندگی ہی گندگی ہے. بتائیں لوگ اللہ کیسے رہتے ہیں وہاں پہ. اگر آپ تصور کریں آپ باتھ روم میں گئے ہیں، پانی نہیں ہے، آپ نے پیشاب کیا ہے، حالت کیسے بگڑ جاتی ہے. کبھی ایسا ہوا کہ نہ ہوا؟ حالت بگڑ جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور وہ مزے سے زندگی گزارتے ہیں، خوش ہیں، سبحان اللہ. اور بعض مسلمان جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کی بھی آتا ہے ایسا سے بگڑتی گئی ہے، اور ان کو بھی پرواہ نہیں ہوتی. سن لیں، یہ وعید سخت وعید ہے، مرنے کے بعد ہم سب نے قبر میں جانا ہے. جو کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں اس وعید میں شامل ہیں. بعض ہم میں نے دیکھا کہ ادھر بھی بعض مارکیٹس میں یا بعض مالز میں وہاں پر بھی ایک خاص جگہ جہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی خاص جگہ بنائی گئی ہے، وہاں پہ مت پیشاب کیا کریں، اپنی قبر کو سامنے رکھ کے بچے. کیونکہ جب کھڑوں کا پیشاب کریں گے آپ کپڑوں پہ لگیں گے آپ کے صاف کے پانی، وہاں پہ پانی بھی ہوتا ہے، پانی تو نہیں ہوتا میرے خیال ہے اس میں، ورنہ پانی کیسے آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ اللہ اعلم، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال ہے پانی وہاں پہ کوئی سسٹم ہے پانی کا، نہیں کر سکتے آپ. اور کچھ ٹیشوز میں نہیں دیکھ وہاں پہ کوئی رکھے ہوئے ہوں اس کے سامنے قریب، ٹیشو تو دروازے کے قریب باہر ہوتے ہیں نا، تو جہاں تک جاتے جاتے تو کام تمام ہو جاتا ہے، کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں، ناپاکی بھی پھیل جاتی ہے. اس شخص کا قصور کیا تھا جو قبر میں جس کو عذاب مل رہا ہے؟ بہترین زمانے کے لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ اہل شرک نہیں تھا، مشرک نہیں تھا وہ شخص، لیکن مسلمانوں میں سے تھا، اہل ایمان میں سے تھا، لیکن کوتاہی کرتا تھا طہارت میں، دوسرا چغل خور تھا، دونوں مر گئے، قبر میں عذاب ہے. اگر وہ لوگ بچ نہ سکے اس وعید سے تو ہم کون ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو اپنے طہارت کا خاص خیال رکھیں. اور واللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم مساجد میں جاتے ہیں، باتھ روم سے واش روم سے پانی کی فراوانی ہے الحمدللہ، گھروں میں پانی موجود ہے، باہر پانی موجود ہے، پیٹرول اسٹیشن پہ آپ جاتے ہیں وہاں پر پانی مہیا ہے، ٹوائلٹس میں اور واش رومز میں پانی موجود ہے الحمدللہ. اس کے باوجود بھی واللہ مجھے تعجب ہوتا ہے، ایسے بدبخت لوگ موجود ہوتے، پانی کے ہوتے ہوئے پانی استعمال نہیں کرتے. بعض بچوں کو یعنی جب بڑے ہم ایسے کریں بچے کیا کریں گے؟ پانی کے ہوتے ہوئے بھی کئی ایسے بچے لڑکے ہیں جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے صفائی نہیں کرتے چلے جاتے ہیں، عادتیں بگڑ رہی ہیں. جب یہی بڑا ہو جائے گا، ابھی تو غیر مکلف ہے، چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے بالغ ہونا ہے اور مکلف بھی ہونا، پھر پکڑ بھی ہوگی، عادت بن چکی ہے اور عادت سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ابھی تربیت کرے اپنے اور اپنے بچوں کی قبر کو بہتر کرنے کے لیے. اور چیز اپنی قبر سے قبر کے لیے کر سکتے ہیں اور قبر کے عذاب سے بچ سکتے، جو ہم نے نہیں کرنی، اس میں سے ایک حدیث میں آیا ہے، لمبی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کی سیر کرائی گئی. دنیا ہے، آخرت بیچ میں برزخ کی زندگی ہے. دنیا وہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے دنیا ہے، آخرت وہ جو دوبارہ مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ زندہ ہو گئے مریں گے دوبارہ زندہ، وہ آخرت. جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے سور پھونکنے تک، اس وقت تک جو یہ برزخ کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چند نظارے دکھلائے ہیں اس برزخ کی زندگی کے. کچھ لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا، کس وجہ سے وہ عذاب تھا؟ اگر ہم ان چیزوں سے بچ جائیں تو اپنی قبر، اپنے برزخ ہم بچا سکتے ہیں. ان میں سے ایک شخص کو دیکھا جو دریائے خون کے دریا میں درمیان میں ہے، ڈبکیاں کھا رہا ہے، نکلنے کوشش کر رہا ہے، نہیں نکل سکتا. جب کنارے کے قریب جاتا ہے تو دوسرا شخص باہر بیٹھا ہے، وہ پتھر اسے مارتا ہے، وہ پتھر اس کو منہ میں چلا جاتا ہے، وہ پھر دوبارہ اس خون کے نہر یا دریا میں پھر ڈوب جاتا ہے، کوشش کر نکلنے کی لیکن نکل نہیں پا رہا. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا تو جبریل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ وہ شخص دنیا میں سود کھایا کرتا تھا، سودی شخص، سودی کاروبار کرتا تھا، سود کھاتا تھا، اور اس وقت یہ عذاب کھا رہا ہے، سخت عذاب ہے. دیکھیں خون جسم پہ لگ جاتا ہے کتنی کراہت آتی ہے، کراہت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کی بو، اس کی رنگت. کبھی کسی نے سوچا اگر خون میں انسان ڈوب رہا ہو کیا حالت ہوگی؟ اور پتھر منہ کے اندر چلے جانا. ان للہ وانا الیہ راجعون کیا کہا جا سکتا ہے؟ سخت وعید ہے اپنے قبر کے لیے. سود کھانے سے اجتناب کرے. والله یہ سارا جو مال و دولت ہے نا، یہ قبر میں ساتھ نہیں جائے گی، ہم پیچھے چھوڑ کے جائیں گے ان کے لیے جو ہمارے ساتھ قبر میں نہیں، جو نہ کچھ کر سکیں گے ہمارے لیے قبر میں. اور جو جس بچے کی تربیت یا جس گھر کی تربیت سود پہ ہوتی ہے، ان میں کوئی خیر باقی نہیں رہتا. تو والد صالح بھی بھول جائیں پھر آپ، جو حدیث کے شروع میں نے بیان کیا تھا کہ نیک صالح اولاد ہوگی، آپ کو دعا کرتی رہے گی، وہ سوال پیدا نہیں ہوتا. انما رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ خاص رحمت ہو تو الگ بات ہے، کیوں ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کئی بگڑے بچے بھی اچھے ہو جاتے ہیں، والدین بگاڑتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ اچھے ہی بن جاتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے. دیکھیں بہت بڑا خطرہ تو ہے. سود سے توبہ کرے. اور سود کا جو سب سے سخت وعید ہے، نعوذ باللہ، یہ تو برزخ میں قیامت دن کہاں کھڑا ہوگا پتہ ہے؟ جو کم سے کم سود کھاتا ہے قیامت کا دن، ان لوگوں کے صف میں کھڑا ہوگا نعوذ باللہ جن لوگوں نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو دنیا میں. سود کے جس یہ کم سے کم جو جرم، اتنی بڑا جرم، جو کم سے کم سود کا جو درجہ ہے وہ یہ ہے نعوذ باللہ، یا درکہ جو ہے جو انسان نیچے کی طرف لے کے جاتا ہے، جو کم سے کم جرم جو ہے وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ قیامت کے دن میدان محشر میں ان لوگوں کے صف میں کھڑا ہوگا جس نے دنیا اپنے ماں کے ساتھ زنا کیا ہو، نعوذ باللہ. تو سود سے اجتناب کرنا ہے. اگلا پوائنٹ نمبر 4 یا نمبر 5 جتنا بھی ہے، اسی حد لمبی حدیث میں سے بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ایک تندور جیسی ایک چیز ہے جس میں چیخوں کی آواز آ رہی ہے، مرد و زن دونوں کی چیخ و پکار ہے. اس کو دیکھا کہ اس میں برہنہ بدن لوگ ہیں، ننگے ہیں، اور نیچے سے آگ کا ایک شعلہ آتا ہے، کچھ جلا دیتا ہے. جب وہ شعلہ آتا ہے تو وہ چیختے ہیں شدید درد کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ جو دنیا میں زناکاری کیا کرتے تھے، زانی ہیں. یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے. ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے، ہم برزخ اس وقت کی بات کر رہے ہیں. اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو قبر میں یہ عذاب مل رہا ہے نعوذ باللہ. اس وقت ہم زمین پر چلنے والے ہیں، وہ ہمارے جو زمین کے اندر ہے، قبر کے اندر ہے، جب سے وہ مرے ہیں نعوذ باللہ اب تک یہ عذاب ان کو مل رہا ہے. اب کب رکے گا؟ کب؟ یہ غیب کی بات ہے. ان کے گناہ کم ہے، تھوڑا سا گناہ کیا ہے. بعض لوگ زنا کرتے رہتے ہیں، جسے توبہ کی اس کے چھٹکارا حاصل ہو گیا، اگر سچی توبہ کی ہے. اگر سچی توبہ نہیں کی ہے تو معاملہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے اس کو معاف کر دے اور چاہے تو اس کو یہ سزا اور عذاب دے. لیکن سخت وعید ہے اور بہت بڑا خطرہ ہے، تو اس سے بچنا ہے. اسی حدیث میں ایک اور جملہ ہے، ایک اور یعنی سبب ہے قبر کے عذاب کا، کہ ایک شخص کے ہاتھ میں پتھر ہے، دوسرا لیٹا اس پتھر اسے سر پہ مارتے، اسے سر کچل دیتا ہے، پھر وہ پتھر جو ہے وہ دور جا کے گرتے، پھر وہ دوبارہ اسے لینے آتا ہے، اس کا سر دوبارہ سے جس کو پتھر مارا گیا ہے جوڑ دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ پھر اسے پتھر مارتا ہے. یہ عذاب، یہ سزا اس کو ملتی رہتی ہے. اور سوال کیا گیا کہ کون ہے، جواب میں یہ پتہ چلا کہ یہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اور اعراض کیا قرآن مجید سے، چھوڑ دیا قرآن مجید کو. چھوڑنے سے مراد، اعراض سے مراد اس کے خلاف عمل کیا ہے، یا قرآن کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے. کیا تعلیمات ہیں، کیا بنیادی پیغام ہے، پرواہ نہیں کی، معرض ہے. اور فرض نمازوں سے سوتا رہتا ہے، فرض نمازوں کو چھوڑنے والا، یہ سخت وعید ہے. ایک چھوٹی سی چوٹ سر پہ لگتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے، نعوذ باللہ سر کو بالکل کچلنا ہے بڑے پتھر سے, سر باقی نہیں رہے گا, کچل بالکل, کتنی شدید درد ہوگا نعوذ باللہ. پھر اسے دوبارہ بنایا جاتا ہے اللہ کے حکم سے, پھر دوبارہ اسے یہ پتھر مارا جاتا ہے, پھر دوبارہ جوڑا جاتا ہے, پھر مارا جاتا ہے, یہ مسلسل جاری ہے نعوذ باللہ. نماز کا حق ادا کرنا ہے, فرض نمازیں باجماعت مردوں پر فرض ہیں, عورتوں پر فرض نہیں ہیں, اور عورتیں اپنے گھر میں پڑھتی ہیں. فرض نماز کا حق ادا کرنا ہے, مرد نے ویسے جسے اسے حکم دیا گیا ہے اور عورت نے ویسے جسے اس حکم دیا گیا ہے. عورت جب نماز پڑھتی مکمل حجاب میں پڑھتی ہے, وہ گھر کے اس کونے میں پڑھے جہاں پر زیادہ آمد و رفت نہ ہو. یہ تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرض نماز کو چھوڑنا نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے. فرض نماز کو چھوڑا ہے تو یہ وعید ہمیشہ اپنے سامنے رکھے, قبر سامنے رکھ کے دیکھیں کہ کیا ہونے والا ہے. لمبی لسٹ اور بھی کچھ چیزیں ہیں, سمجھ سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. اتنے تک ہمیں معلوم ہو گیا ہے اس یقین کے ساتھ کہ ہم اپنے قبر کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. آخر میں ایک حقیقت کچھ طرح جان لیں, یاد رکھیں قبر جو ہے یہ برزخ زندگی ہے, یہ دو قسم کی ہے. یا تو یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, یا جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے, یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح حدیث میں, جب انسان مر جاتا ہے اور موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے تو روح کو آسمان کی طرف بھیجا جاتا ہے, فرشتے لے کے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھلتے, لمبی حدیث ہے, آسمان کے دروازے کھلتے جاتے ہیں اور فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں, دستک ہوتی ہے, کون ہے فلان بن فلان جو سب سے اچھا نام ہے دنیا میں, اسی نام سے اسے وصول کیا جائے گا. اور پھر کھلتے جائیں گے دروازے ساتویں آسمان تک, پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے, میں نے وعدہ کیا ہے کہ اس زمین سے دنیا کو انسان کو میں نے پیدا کیا ہے, واپس اسی زمین کی طرف ہوگی, دوبارہ میں زمین سے ہی زندہ کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا وہاں سے حکم ہوگا, ابھی یہ روح آسمانوں پہ ہے, زمین پہ نہیں پہنچی, ابھی قبر میں یہ بندہ نازل نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ حکم ہوا کہ میرے بندے کے لیے جنت میں جنت کا بستر بچھا دو, افرش له من الجنة وافتح له بابا من الجنة, اس کے دروازہ بھی ایک کھڑکی بھی جنت سے کھول دو تاکہ اس کی خوشبو اور جو ٹھنڈی ہوائیں ہیں اس قبر میں گرتی رہے. جب یہ بندہ واپس جب یہ روح جسم تک پہنچتی ہے تب اسے قبر کے قریب اسے قبر میں داخل کر رہے ہوتے ہیں, تو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے. جنت کا باغ میں بستر کہاں کا ہے, ہمیں تو سامنے تو ریت ہے, ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ہم تو مٹی اور ریت ہی دیکھ رہے ہیں جس کو قبر میں داخل کر رہے ہیں. یہ میت کیا دیکھ رہے پتہ ہے, وہ ہماری طرح نہیں دیکھ رہا, وہ دیکھ رہا کہ جنت کا باغ ہے, اس کے لیے جنت کا بستر بچھا ہوا ہے. جنت کا بستر کبھی سوچا ہے, ابھی جنت دیکھی نہیں, ابھی مرنے کو ہمیشہ کی زندگی باقی ہے, یہ خوشخبری قبر میں ہے, جنت کے ایک حصہ جو ہے اس میں سے ایک بستر بچھا دے. اس وقت ضرورت کس چیز کی, قبر میں بستر کی ضرورت ہوتی ہے وہی مل گئی ہے, اور پھر کیا ضرورت ہے, ٹھنڈی ہوائیں خوشبو کی ضرورت ہے, اس وحشت میں اس تنگی کو دوری کی ضرورت ہے. ایک تو نیک عمل ساتھ رہے گا, چمکتا ہوا خوبصورت چہرہ, پھر جنت کا بستر بھی ہے, پھر جنت کی طرف سے ایک دروازے کھڑکی بھی کھول دی گئی ہے جس کی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں خوشبو آتی رہے گی. یہ شخص تمنا کرے گا کہ بہت جلد ہی قیامت آئے تاکہ جنت میں اللہ کے حکم سے اللہ کی رحمت سے داخل ہوا. دوسری طرف جو بدکار کافر نافرمان بندہ ہے اس کی جنت اس کے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے, بدترین نام جو بدترین نام ہے جسے پکارا جاتا ہے اس نام سے پکارا جائے گا, جنت آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. اللہ تعالیٰ کا حکم کہ کذب عبد, نے بندے نے جھوٹ بولا ہے, جھوٹ پر زندگی قائم تھی اس کی, نافرمان بندہ ہے یہ. اسے کذب عبد جھوٹ بولا ہے، افرش لہ من النار افتح له بابا الى النار نعوذ باللہ، اس کے لیے یہ قبر جو ہے جہنم کا آگ کا ایک گڑھا بنا دیا جائے گا، بستر جہنم سے جہنم کی آگ کا ہوگا، اور چھوٹی سی کھڑکی دروازہ بھی جہنم سے کھول دیا جائے گا جس کی بدبو اور ظلمتیں اور اندھیرے اور گرمی اسے قبر میں پہنچتی رہے گی۔ ہم یہ حقیقتیں جان چکے ہیں، احادیث کئی مرتبہ سن چکے ہیں، لیکن آج ہم کہاں پر ہیں؟ آج ہم اپنی قبر کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی ذات کے لیے کرنا جانتے ہیں، روزگار کے لیے کرنا جانتے ہیں، اولاد کے لیے کرنا جانتے ہیں، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی صحت، ان کی عافیت، ان کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے ہم سب کچھ کرنا جانتے ہیں، صحت کے ایکسرسائز بھی کرنا جانتے ہیں، مرض کے لیے علاج بھی کرنا جانتے ہیں، کاروبار بھی کرنا جانتے ہیں، دنیا کو بہتر بھی کرنا جانتے ہیں، لیکن اپنی قبر کے لیے ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے؟ زندگی ہماری 50, 60, 70, 80, 100 سال کے بیچ میں ہے تقریباً۔ یہ وہ لوگ جو عمر رسید ہو جائے، ورنہ پہلے بھی لوگ چلے جاتے ہیں کیونکہ موت کی کوئی خبر نہیں کب آئے گی۔ جانتے برس زندگی کتنی لمبی ہے؟ جو لوگ مر چکے ہیں ہزاروں سال پہلے، وہ ابھی تک بھی زندہ ہے قبر میں، برزخ میں، تا قیامت، جب سور پھونکا جائے گا اور دوبارہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، تب تک یہ قبر کی زندگی، برزخ زندگی جاری ہے۔ فرعون کو تقریباً 4000 سال گزر گئے ہیں، 4000 سال تقریباً، وہ ابھی بھی قبر کے عذاب میں مبتلا ہے، برزخ کے عذاب میں ابھی بھی۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم کے آگوں کو پیش کر دیا جاتا ہے صبح و شام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرعون و آل فرعون کو، اپنے وقت کا سب سے بڑا طاقتور انسان، سب سے بڑا بادشاہ، جس نے سب سے بڑا دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلى، میں تمہارا سب سے اعلی رب ہوں، اس وقت کہاں پہ ہے؟ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، ہزاروں سال گزر گئے ہیں۔ ابوبکر صدیق کہاں پر ہے؟ ابوبکر فی الجنہ، کس نے گواہی دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریباً 1400 سال گزر گئے ہیں، زندگی کتنی تھی؟ 63 سال۔ ابوبکر زندگی کتنی سال تھی دنیا کے؟ 63 سال۔ 63 سال یوں گزر گئے پتہ نہیں چلا، ہماری زندگی کی 50-50 سال گزر کے پتہ چلے؟ یہ زندگی ایسے گزر پتہ نہیں چلے گا ہمیں۔ کمال اس نہیں کہ ہم دنیا میں کیا اچھا کر رہے ہیں، اچھی بات ہے اچھا کریں، کمال یہ کہ قبر کے لیے ہم کیا کریں، آخرت کے لیے، میری زندگی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ 1400 سال سے جنت میں ہے، تا قیامت یہ قبر جو ہے یہ جنت کا باغ ہے۔ اور آخر میں یہ حقیقت بھی جان لیں، عقیدہ کی بات ہے، کہ قبر کا عذاب حق ہے، اور قبر کے عذاب یا جزا و ثواب کا منکر جو ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ علم ہونے کے بعد جب پتہ چل جاتا ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے دلائل کی روشنی میں، اب اسے جھٹلانا جو ہے وہ قرآن سنوں کو جھٹلانا ہے، اور یہ جھٹلانا کفر ہے، کوئی قبر کسی قرآن مجید میں بھی ہے، قبور قبور کا ذکر ہے، اللہ کو دکات حتی زرتم المقابر، قبر کا ذکر، جیسے حدیث میں نے بیان کیا ہے سے بخاری کی روایت میں، جن کو قبر کا عذاب مل رہا ہے تو قبر کا عذاب ہے، برزخ کا عذاب ہے، اور وہ حدیث میں دو قبروں کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، جن کو عذاب مل رہا تو قبر کا عذاب مل رہا تھا۔ الغرض تو قبر کا عذاب کا انکار کفر تک لے کے جاتا ہے، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس جماعت کا عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ قبر کا عذاب بھی ہوگا اور اس کا ثواب بھی ہوگا۔ اور آخر میں جنت کی یا دوزخ کی، کسی کا حکم لگانا کہ فلان جنت ہے فلان دوزخ ہے، یہ انجام کی بات جو ہے یہ شرعاً جائز نہیں ہے، الا کہ جس کی دلیل ہو۔ میں نے فرعون کا کہا کہ جہنم میں ہے، دلیل قرآن کی آیت میں نے بیان کی ہے، ابو بکر جنت میں ہے. دلیل یہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ورنہ عمومی طور پر ہر اہل ایمان میں سے ہر بندہ جنتی ہے اور کفر میں سے نافرمان ہر بندہ جو جہنمی ہے عمومی طور پر. لیکن خصوصی طور پر آپ کہنا کہ فلان شخص جنتی ہے فلان دوزخی ہے, آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے. فلان شخص کی بات نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم. خاتمہ کی ہمیں پتہ خاتمہ کی چیز پہ ہوا, کیا پتہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے مرنے سے پہلے کسی کو وہ توبہ کر لے, نہیں ہو سکتا کیا؟ اور کیا پتہ نعوذ باللہ کوئی شخص کا خاتمہ برا ہو, ہمیں کیا پتہ ہے؟ ہم دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں اس پہ ہم حکم لگا سکتے ہیں, مرنے کے بعد ہمیں کیا پتہ ہے؟ ہم جو محسنین ہیں ان کے لیے ہم دعائیں خیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص شہید بھی ہو جاتا ہے میدان جہاد میں, یہ نہیں کہتے کہ وہ شہید ہے, وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کو قبول فرمائے. یہ بعض وہ کہتے ہیں مرحوم, میں تمہیں کسی کہا وہ مرحوم ہے. مرحوم سے مراد اللہ نے اس پر رحم کر دیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اس پر رحم کر دیا ہے. ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے دعا رحمت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فلان شخص کی مغفرت کر اور اسے غریق کی رحمت فرما یا اس پر رحم فرما, یہ کہتے ہیں نا. تو کئی لوگ غلطی کرتے ہیں, نام لکھتے ہیں مرحوم, آگے مرحوم, مرحوم یعنی مر چکا ہے. نہیں, مر چکا نہیں, مرحوم سے مراد ہے اس پر رحم کیا گیا ہے یقیناً. کیا پتہ ہے, ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا, لیکن جزمن کہنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی. تو اس یہ چند اہم چیزیں جن کو جاننا لازمی ہے. بعض لوگ فلان جہنمی ہے نام لے کے, تمہیں کس نے کہا؟ ہم یہ کہو کہ وہ بدعتی ہے, یہ کہو کہ وہ غلط کام کرنے والا, یہ کہو کہ وہ فاسق ہے فاجر, دنیا میں آپ کے سامنے ہے. مرنے کے بعد کس پہ حکم نہ لگائیں؟ عمومی طور پر جیسے میں نے کہا ہے اہل کفر اہل شرک اہل بدعت جہنمی ہے, اور اہل ایمان اہل سنت جو ہے وہ جنتی ہے عمومی طور پر. خصوصی طور فلان شخص نام لے کے بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو جہنمی ہے, اور فلان تو جنتی ہے, تمہیں کس نے کہا ہے بھائی؟ تو دلیل کے بغیر, کیونکہ اس کا تعلق علم غیب سے, علم غیب کون جانتا ہے؟ ہم جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وہ تو ہم جانتے ہیں, دلیل ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن فلان شخص بھی آئی نہیں, ہم نہیں جانتے. ہم اہل ایمان کے علم کہتے ہیں, ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اہل جنت میں سے ہوگا, جو اہل شر پسند ہیں جو مشرک ہیں یا نافرمانوں کو کہتے, امید کرتے کہ اہل جہنم میں سے ہوگا, لیکن یقیناً جزم ہم نہیں کر سکتے. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب عمرہ فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, من صلی اللہ صالحین کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو محض اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت کے نور سے میسر فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ خیر پر فرمائے, اور جو لوگ وفات پا چکے ہیں لے ایمان میں سے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.